کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل اس سلسلے کے اندر ہم بنیادی جو عقائد ہیں اسلام کے انشاءاللہ اس کو سیکھتے ہیں. آج بھی کچھ سوالات اس حوالے سے شامل ہوں گے. سلے برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت اپنے رسالے رعایت درود و سلام میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, صفحہ نمبر 9, مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوح محفوظ کا لفظ سنا ہے, بولتے ہیں قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے. یہ کیا ہے, اس کے حوالے سے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ ہے کیا, اس کی وضاحت ارشاد فرمائیں.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قران پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, فی لوح محفوظ, لوح محفوظ عرش کے نیچے ایک لوح ہے اور جس کی لمبائی چوڑائی 500 برس کی راہ ہے.
لوح مین یعنی
لوح مین تختی
لکھنے کی چیز ہوتی ہے.
اب یہ اس قدر بڑا ہے کہ 500 برس کی راہ, کہ اگر ایک گھوڑا 500 برس دوڑتا رہے تو وہ جتنی زمین طے کرے گا
تو نہیں بڑی اس کی,
اتنا بڑا جو ہے وہ یہ لوح محفوظ ہے. اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے,
ماشاءاللہ,
جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے.
صحیح,
ہر شخص کی تقدیریں یہ بھی اسی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں. پھر فرشتے اپنے صحیفوں میں لوح محفوظ سے لکھتے ہیں اور پھر سال ہر سال ان کے پاس یوں وہ لوح محفوظ سے جو آگے کے احکام ہیں آگے کے معاملات ہیں فرشتوں کے صحیفوں میں لکھے جاتے ہیں اور فرشتے جو ہے وہ لکھتے ہیں. تو لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ لکھ دیا.
ٹھیک ہے.
اور اللہ تبارک و تعالی کے علم الہی میں جو انسان کی تقدیر ہے اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے.
صحیح,
اسی کو قضائے مبرم جو ہے وہ کہتے ہیں, تقدیر مبرم کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہاں, جو فرشتوں کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے اس میں تبدیلی ممکن ہے. یوں ہی جو لوح محفوظ کے اندر ہے تو وہاں پر بھی بعض بڑے اولیاء اللہ کی نظر جو ہے وہ جاتی ہے, وہ اسے دیکھتے ہیں اور ان کی دعاؤں سے اس میں تبدیلی ممکن ہے, لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف.
اللہ تعالیٰ نے یہ شروع سے ہی رکھا ہے کہ اس میں تبدیلی ہو سکے گی اور اس کے ذرائع مقرر فرما دیے,
اس کے ذرائع جو ہے وہ مقرر فرما دیے. لیکن وہ ایسی تقدیر جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم الہی میں اس کی تبدیلی نہیں, اس میں تبدیلی کسی کے بھی کہنے پر,
یعنی یہ جو تبدیلی لوح محفوظ میں ہوئی ہے یہ بھی اللہ کے اس علم میں موجود تھی.
یہ موجود تھی کہ یہ تبدیلی ہوگی,
بالآخر وہی ہوگا
جو اللہ کے الہی میں ہے. تو تقدیر کے حوالے سے عموماً جب بات کرتے ہیں تو ذکر آتا ہے کہ جناب لوح محفوظ کے اندر جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے, یا قرآن پاک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن پاک پہلے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا, پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منور پر آہستہ آہستہ نازل کیا گیا. تو لوح محفوظ یہ ہے. اب اس سے جو تقدیر کا عقیدہ اس سے منسلک ہے تو اس میں عقیدہ مسلمان کو یہی رکھنا چاہیے کہ ہم جو کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے اسے جانا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا. یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھ دینے نے ہمیں مجبور کر دیا ہے. یہ ایک بہت بڑا وسوسہ ہے, شیطانی وسوسہ ہے, جو انسان کو گناہوں سے بچنے کی طرف جو ہے وہ نہیں لے کے جاتا اور نیکیاں کرنے نہیں دیتا. یہ وسوسہ دلا کے کہ جو کچھ لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, جو جنت میں جانے والا ہے وہ تو جنت میں ہی جائے گا, جسے جہنم میں جانا ہے وہ تو جہنم میں ہی آئے گا, تو پھر نیکیاں کرنے کا کیا فائدہ اور گناہ سے بچنے کا کیا فائدہ. تو ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ ہر شخص کو اسی چیز کے اس کے لیے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. تو جس کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں, تو وہ ان کے اوپر عمل کی کوشش کرے گا,
ٹھیک ہے,
تو اس کے لیے وہ راہیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے جس سے بچنا ضروری ہے. ہمیں کیا معلوم کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے, لیکن کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے, ہمیں اس پر عمل کر کے جو بہتر راستہ ہے, جو جنت کا راستہ ہے, اس کی طرف جو ہے وہ گامزن ہونا ہے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اور پھر بھی ذہن یہی رکھنا ہے کہ اپنے عمل کے سبب سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سبب سے جنت میں جائیں.
جزاک اللہ. لوح محفوظ کے ضمن میں تقدیر کا تذکرہ ہوا, اس پر ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے باقاعدہ سلسلے بھی موجود ہیں, اور فرض علوم کورس جو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں منعقد ہوا تھا اس کے اندر بھی اس موضوع پر الحمدللہ بیانات کیے گئے تھے, اور دارالافتاء اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے اس میں بھی فرض علوم کورس کا فولڈر موجود ہے, تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ بیان مل جائے گا, تو آپ وہاں سے اس کو ملاحظہ کر سکیں گے. ایک کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جنوبی افریقی سے عبداللہ بات کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے, یہ صحیح ہے یا نہیں؟ آپ پلیز, آپ علماء, آپ مفتیہ کرام, پلیز رہنمائی فرمائیے.
نور من نور اللہ. جی کیا ہے یہ؟
جی ہاں بالکل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. حدیث مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جابر کیا تم جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو جو ہے وہ پیدا فرمایا؟ تو پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور آپ کی بشریت قرآن کریم سے واضح طور پر جو ہے وہ ثابت ہے, لیکن عام انسانوں جیسے بشر نہیں بلکہ نوری بشر ہیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ظاہری طور پر وہ تو تمام انبیاء کرام کے بعد ہوئی, اسی لیے آپ خاتم الانبیاء ہیں, لیکن نور کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اول کہلاتے ہیں کہ تمام انبیاء سے پہلے ہیں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صفاتی نام ہیں ان میں اول بھی ہے اور آخر بھی ہے, کہ آپ آخر دنیا میں آنے کے اعتبار سے خاتم الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے جو ہے وہ پیدا فرمایا, تو اس لیے آپ سب سے پہلے ہیں. تو یہ بیان جو کیا جاتا ہے بالکل درست ہے, نور من نور اللہ کہا جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا.
جزاک اللہ. اور اس موضوع پر علماء کی بے شمار کتب موجود ہیں, اگر تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں تو ان کتب کو آپ حاصل کیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے, انشاءاللہ اس مسئلے کی مزید وضاحت ہو جائے گی. جی ایک اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور, مقصود دیوان اتاری یو ایس اے کے شہر سیکرامنٹو سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب نے ظہر کی جماعت کروانی ہے, تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنتیں پہلے قبلیہ سنتیں پہلے پڑھے؟ کیا جماعت کروانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سنتیں پڑھے تو پھر جماعت کروائے, یا نہ بھی سنتیں بعد میں سنتیں پہلے, ٹائم تھوڑا ہے جلدی جلدی مطلب جماعت کروانی ہے, جماعت کے لیے ٹائم بالکل شارٹ ہے, تو کیا جماعت کروانے کے بعد امام صاحب سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے گا اور دعاؤں میں یاد بھی رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا.
آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے, آپ کے لیے آسانی فرمائے. اس پہ کافی کنفیوژن ہوتی ہے اور بعض دفعہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں, کبھی دیکھا امام صاحب آئے اور سنتیں تو پڑھی نہیں انہوں نے, جلدی سے باہر سے ابھی آ رہے تھے بائک پر اترے اور نماز پڑھانا شروع کر دی, کیا ہے صحیح مسئلہ کیا؟
دیکھیں جیسے فجر کی سنتیں ہیں, سنتیں مؤکدہ ہیں, قریب واجب ہیں, یوں ہی نماز ظہر سے پہلے کی جو چار سنتیں ہیں یہ بھی مؤکدہ ہیں.
ٹھیک ہے,
اس کے علاوہ جو اثر اور عشاء سے پہلے کی ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں.
ٹھیک ہے,
چاہیے تو یہ کہ اثر اور عشاء میں بھی امام صاحب پہلے سنتیں پڑھ لیں اور پھر ہی جو ہے وہ شامل جماعت جو ہے وہ کروائیں, لیکن اگر اثر اور عشاء میں امام نے سنتیں نہیں پڑھی اور امامت کراتا ہے تو حرج نہیں ہے, لیکن سنت فجر ہے یا سنت ظہر ہے ابتدائی قبلیہ, اگر وقت میں گنجائش ہی نہیں ہے, دو رکعت کا ہی وقت باقی رہ گیا یا ظہر میں چار رکعت کا وقت ہی باقی رہ گیا ہے, تو ایسی صورت میں تو امام جو ہے وہ فرض ہی پڑھائے گا.
ٹھیک
ہے, اور خود بھی کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا تو لازمی سی بات ہے وہ جب وقت ہی کم رہ گیا, وقت ختم ہو جائے گا تو پہلے جو ہے وہ فرض ادا کرے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے, وقت میں تو گنجائش ہے لیکن جماعت کا جو ٹائم دیا ہوا ہے ڈیڑھ بجے, دو بجے, ڈھائی بجے, جو بھی ٹائم جو ہے وہ دیا ہوا ہے, اس میں ٹائمنگ جو ہے میں جو ہے وہ کمی ہے کہ دو منٹ رہ گئے یا تین منٹ رہ گئے, تو اب کوئی دوسرا شخص اگر موجود ہے جو قابل امامت ہے تو وہ آگے بڑھ جائے اور وہ
نماز
جو ہے وہ پڑھا دے, جبکہ پتہ ہے کہ مقتدی جو ہے وہ انتظار نہیں کریں گے اور شور شرابہ ہوگا, اگرچہ مقتدیوں کو کرنا نہیں چاہیے.
ایک دو منٹ کا فرق آتا ہے.
اور اگر کوئی دوسرا موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں امام کا سنت مؤکدہ قبلیہ کو چھوڑ کر نماز پڑھانا یہ مکروہ ہے.
ٹھیک,
تو امام کو اس کی اجازت نہیں ہے, امام کے لیے حکم یہی ہے کہ پہلے سنت قبلیہ جو ہے مؤکدہ وہ ادا کرے.
ٹھیک ہے,
سنت مؤکدہ جو قبلیہ ہیں ان کا جس طرح پڑھنا سنت مؤکدہ ہیں, ان کا تاکیدی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو گناہگار ہوگا, یوں ہی اگر وہ پہلے پڑھنے کی عادت جو ہے وہ بنا لیتا ہے کہ پہلے نہیں پڑھوں گا بعد میں پڑھوں گا, چونکہ اس کا وقت ہی پہلے ہے تو یہ بھی سنت مؤکدہ ہے, تو اگرچہ بعد میں پڑھے گا لیکن جو ابتدا میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے وہ اسے ترک کر رہا ہے اور اس کی عادت بنا لے گا تو بھی گناہگار ہوگا. تو اس لیے چاہے امام ہو یا مقتدی یا عام فرد کوئی بھی, تو سنت مؤکدہ جو قبلیاں ہیں وقت میں گنجائش کی صورت میں انہیں پہلے ہی پڑھا جائے.
ٹھیک,
یہ ضروری ہے. اور امام کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ اگر مقتدی آیا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ تو اب سنتوں میں مصروف نہیں ہوگا بلکہ وہ جماعت میں شامل ہوگا, لیکن جب امام ہے اس کی وجہ سے جماعت رکی ہوئی ہے تو پہلے وہ اپنی سنتیں جو ہے وہ ادا کرے اور پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ نماز پڑھائے, بغیر سنتیں ادا کیے اس کا نماز پڑھانا مکروہ ہے. اور امام کو بھی خیال جو ہے وہ کرنا چاہیے اس معاملے میں کہ حتی الامکان وقت سے پہلے آ کر جو ہے ادا کر لے, اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو نمازیوں کو بھی خیال کرتے ہوئے شور شرابہ مسجد میں ویسے ہی نہیں چاہیے, اور امام کا اپنا جو ہے وہ ایک مقام ہے تو اس کی عزت اور احترام بھی پیش نظر ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا حضور, ایک بات کی جاتی ہے, ایک نظریہ کہہ لیں, عقیدہ کہہ لیں, جو بھی, کہ مثال کے طور پہ کوئی پتا درخت سے گرا ٹوٹ کر, تو کہا جاتا ہے کہ بھی یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا اس لیے ٹوٹ گیا, کسی جانور کو ذبح کر دیا گیا تو اس کو اس لیے ذبح کر دیا گیا, یا کسی مچھلی کو دریا سے نکال لیا گیا, پکڑ لیا گیا اس لیے نکال لیا گیا کہ اللہ کے ذکر نہیں کرتے, تو یہ ایسا ہے اسلام میں ایسی ہی کوئی بات ہے یا یہ کہیں سنی بات ہے؟
جی, اس طرح کا کچھ مفہوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم, اس کی تسبیح کرتے ہیں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے, اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو, مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. اس پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر چیز, چاہے وہ جان ہو یا بے جان ہو, جاندار سے ایک تو انسان اور حیوان, یوں ہی نباتات, پودے یا جمادات ہیں, جو بھی ہیں, جو بھی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, وہ سب تسبیح کرتی ہے اور اس آیت مبارکہ کے تحت داخل ہے.
ٹھیک ہے.
پھر فرمایا کہ تسبیح دو طور پر ہے, ایک ہے اس چیز کی اپنے نفس کی تسبیح, اس چیز کی تسبیح, تو وہ تسبیح انسان کے مرنے کے بعد یا جانور کے مرنے کے بعد جسم کی جو تسبیح ہے, یا پتے کی جو اپنی ذات کی تسبیح ہے, وہ تو کنٹینیو ہر وقت ہی جو ہے وہ رہتی ہے. ہاں, دوسرا, بعض وہ چیزیں مخلوقات الہی میں جن کے ساتھ روح کا تعلق ہے, جیسے انسان ہے, فرشتے ہیں, جن ہے, اور نباتات پودے بھی کہ ان کا بھی جو ہے وہ ایک روح سے تعلق ہے. تو ان میں جب کوئی غفلت جو ہے وہ کرتا ہے پتوں میں سے یا جو ہے وہ جانوروں میں سے, تو وہ قتل جو ہے وہ ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, کسی طریقے سے ذبح ہو جاتا ہے, پکڑ لیا جاتا ہے, یا پتا ہے تو وہ سوکھ جاتا ہے, درخت سوکھ جاتا ہے. تو اب یہ والی تسبیح جو اس کی ارادی تسبیح ہے, جو اس کی روح سے جس کا تعلق ہے, وہ ان چیزوں کے بعد منقطع ہو جاتی ہے, اور یہ سزا کے طور پر گویا کہ جانور جو کی جب وہ تسبیح الہی سے جو ہے وہ رکتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, قتل ہو جاتا ہے, یا جو پتے ہیں, درخت ہیں, یہ سوکھ جاتے ہیں. اسی لیے حدیث مبارک میں فرمایا کہ جب وہ میت کے اوپر پھول یا جو ہے وہ پتیاں ڈالی جاتی ہیں تو فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی ذکر اللہ کریں گی اور ان سے میت کو انسیت حاصل ہوگی, تو فقط جدا ہونے سے ان کی تسبیح منقطع نہیں ہوتی. ہاں جب وہ سوکھ جاتی ہیں تو اب ان کی جو تسبیح جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے, ارادے کے ساتھ ہے, وہ منقطع ہو جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے, اور وہ سزا کے طور پہ گویا کہ وہ سوکھ جاتے ہیں یا وہ جانور مر جاتے ہیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. امید ہے کہ اس مسئلے کی بھی وضاحت ہو گئی ہوگی. ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی جناب, محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں, ہند کے راجستھان کے نمباڑا شہر سے. جی جناب, آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ ہم جس طرح پروفیشنل کمپنیز میں کام کرتے ہیں, اسی یہیں پر ہم اپنی ظہر کے اور عصر کی نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ٹوائلٹس جو ہیں تو وہ ویسٹرن ٹائپس کے ہیں, اور یورینل بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ویسٹرن ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو آبدس لینے میں کافی دقتیں آتی ہے. بہت بڑی مجبوری ہماری کہ یہاں پر آپشنس اویلیبل نہیں ہیں, تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ ہمیں کھڑے ہو کر ہی آبدس لینا پڑتا ہے, تو اس پر تھوڑی روشنی دے دیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. جزاک اللہ خیرا.
جی, اب تو کمپنی ہو, ہوٹل ہو, بازار ہو, سب جگہ یہ حال ہے, کیا کیا جائے؟
دیکھیں, انہوں نے جو ہے وہ لفظ استعمال کیا آبدس لینا, تو ایک ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا.
ٹھیک ہے,
تو یہ تو بالکل جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے اور مکروہ ہے, اور نصارہ کا جو ہے وہ طریقہ ہے, اور اس میں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے بدن یا جو ہے وہ کپڑے بھی ناپاک ہونے کا تو اس طور پر اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے. مسلمان جب کسی بھی جگہ جاتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنے دین سے متعلقہ چیزوں کے لیے تمام کس طریقے سے میں اپنے دین پر عمل کر سکوں گا اس کے لیے کوشش کرے.
ٹھیک ہے,
اس کے لیے ذرائع جو ہے وہ اختیار کریں. دیکھیں, فی زمانہ ہم کہیں بھی اگر جاتے ہیں تو جو دنیاوی چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت اور حاجت پڑتی رہتی ہے, ہم اس کا بندوبست کر کے جاتے ہیں یا وہاں پر تلاش کر لیتے ہیں. تو یوں ہی ہمیں اپنی نمازوں میں اور دین کے احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی ایسی جگہوں کی تلاش اگر کریں تو ممکن ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس میں یہی ہے کہ کوشش یہی کریں کہ اگر تو ان کا سوال یہ ہے کہ جناب استنجا جو ہے وہ, یعنی پیشاب تو جو ہے وہ بیٹھ کر کرتے ہیں لیکن اس کے بعد صفائی جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ کرتے ہیں, تو اس میں تو جو ہے وہ بچت کی صورت ہو سکتی ہے, لیکن اگر کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنا پڑتا ہے تو اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا یہ ضروری ہے, بچنا ضروری ہے. ہاں, اب اگر واقعی کوئی بھی صورت جو ہے وہ ایسی ہے کہ نہیں ہے, مجبوری ہے, کوئی جگہ ہی ایسی نہیں مل رہی, تو پھر جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوں گے, پھر ان کا اس فعل پر جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا. مگر جو کپڑوں کی ناپاکی سے متعلق جو تعلق ہے اس اعتبار سے بچنا ضروری ہوگا کہ اگر کپڑے ناپاک ہوتے ہیں تو اب اس کو مزید عذر بنا لینا نماز نہ پڑھنے کا, یہ درست نہیں ہوگا. پھر اپنا کوئی دوسرا لباس جو ہے وہ ساتھ رکھیں کہ نماز کے وقت جو ہے وہ اسے تبدیل کر کے نماز ادا کریں.
اور ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ کھڑے ہو کر ہی ہو, کموڈ وغیرہ یا واش روم تقریباً ہوتے ہی ہیں
کہ جس کے
یہ تو استعمال کر ضمناً یہ چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن اصلا تو وہی واش روم وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے, تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ جو ہمیں روزگار عطا فرمائے, ایسی جگہ پر عطا فرمائے کہ جہاں ہم اپنے جو شعار ہیں, دین اسلام کے امور ہیں, عبادات ہیں, ان کو بھی بآسانی ادا کر سکیں. تو یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. جی, ایک اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عبد الرزاق اتاری, ہند کے شہر گلبرگہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین افضل ہیں یا عرش اٹھانے والے فرشتے افضل ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے, جزاک اللہ خیر.
جی, فرشتے افضل ہیں, وہ بھی حمل العرش
جی
یا خلفائے راشدین.
دیکھیں اس بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں اور ان اصحاب میں بھی جو خاص کر فضیلت خلفائے راشدین کو حاصل ہے, تو خلفائے راشدین انبیاء اور مرسلین کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہیں.
انبیاء اور مرسلین.
اب انبیاء اور مرسلین, انبیاء کرام علیہ السلام تو انسانوں میں ہی ہوئے, ہاں رسول جس طرح انسانوں میں ہوئے اسی طرح فرشتوں میں بھی رسول ہیں, جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ فرشتوں کے رسول ہیں, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, تو جو فرشتوں کے رسول ہیں ان کے بعد یہ افضلیت ہے خلفائے راشدین کو. تو انہوں نے جیسے عرش اٹھانے والے فرشتوں کا ذکر کیا تو وہ ان کا رسول جو ہے وہ نہیں ہے, تو اس صورت میں عقیدے کے اعتبار سے یہی ہے کہ خلفائے راشدین عرش اٹھانے والے فرشتوں سے افضل ہوں گے.
ٹھیک ہے, بقیہ رسول جو ہیں
جو رسول
خلفائے راشدین,
رسول ملائکہ ہیں وہ افضل
حضرت جبرائیل امین علیہ السلام
خلفائے راشدین.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ مجھے اس قرآن پاک کی آیت مقدسہ کا معنی پوچھنا تھا, اس کا خلاصہ کیا ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ بھی ہو گئے اور کچھ لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پا گئے, تو اس کا کیا خلاصہ ہے؟ خلاصہ فرما دے, جزاک اللہ خیرا.
آمین آمین. جی حضور, کیا خلاصہ ہے؟ آیت کا معنی صحیح, ترجمہ صحیح کیا؟
یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, کہ اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اب قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کی حاجت ہے اور پھر کلام علماء کی جو ہے وہ حاجت ہے. اپنے ذہن سے کوئی قرآن پاک کو سمجھنے کی طرف چلے گا کہ میں خود ہی جو ہے وہ قرآن سے ہی جو ہے وہ مسائل اخذ کروں, دین کے اوپر عمل کروں, تو یہ جو ہے وہ عام آدمی کے لیے ناممکن سی بات ہے. اور یہ وہی ہوگا کہ وہ جائے گا تو اس طرف لیکن گمراہی میں جا پڑے گا, قرآن کی کسی بات سے جو ہے وہ کچھ سمجھ بیٹھے گا. تو ہدایت وہی پائے گا جو قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول پر بھی عمل کرے گا, اور قرآن میں جو احکامات اجمالی طور پر بیان ہوئے ان کی تفصیلات کے لیے سنت رسول کی طرف رجوع کرے گا, اور اس میں جو بیان کیے گئے ان کے اوپر عمل کرے گا ائمہ اور علماء کے کلام کی روشنی میں. تو یہ ضروری ہے. تو جو لوگ, یا پھر قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ جیسے متشابہات جو آیات ہیں ان کے جو ہے وہ اس پر ایمان ہے ہمارا لیکن اس کے معنی کے بارے میں ہم نہیں جانتے, اب جو اس کی ٹو میں جو ہے وہ پڑتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے راستے کی طرف چلے جائے کہ وہ بجائے اس کے کہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے گمراہ ہو جائے.
صحیح صحیح.
تو قرآن پاک کے اندر اجمالی چیزیں بھی ہیں, قرآن پاک میں مفصل احکام بھی ہیں, اور قرآن پاک میں متشابہات بھی ہیں.
ید اللہ فوق ایدیہم,
اس طرح کی آیات مبارکہ ہیں کہ جن کا ظاہری معنی وہ شرعی اعتبار سے درست نہیں بنتا. جیسے ید اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے, اس کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے جب ترجمہ کیا, تفاسیر کی, تو فرمایا یہاں پر دست قدرت مراد ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ ضروری ہے. تو اسی یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پاک سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کی سنت سے منہ موڑ کر صرف قرآن پر ہی عمل کرنے کا جو ہے وہ دعویٰ کریں اور صرف قرآن سے ہی جو ہے وہ دین پر عمل کرنے کا دعویٰ کریں تو وہ گمراہیت کی طرف جو ہے وہ چلے جائے. ہدایت وہی پاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے لپٹ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے
ہیں. جزاک اللہ. جی ایک اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت بل سری تنویر اتاری عرض کر رہا ہوں. حضرت مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض تھا کہ ہم قبرستان پہ قرآن مجید ساتھ لے سکتے ہیں اور اس پر پھر تلاوت کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی قبرستان میں قرآن لے کر جانا,
جی ہاں قبرستان میں تلاوت کرنے کے لیے جب جائیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ زبانی ہی قرآن پاک کی تلاوت کریں, تو قرآن پاک ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر تلاوت بھی کر سکتے ہیں. مزارات پر تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ وہاں پہ قرآن پاک رکھے بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے افراد جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو یوں ہی عام قبرستان میں بھی آپ جا رہے ہیں, اپنے مرحوم کی قبر پر جا رہے ہیں, تو وہاں اگر کوئی جگہ موجود ہے جہاں پر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, تو وہاں آپ کے قرآن پاک بھی لے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں.
باقی اس کا وضو وغیرہ کے معاملات اور ادب سے رکھنا
ہوں گے, اور خود یہ دیکھیں کہ قرآن کریم لے جانا اس طور پر بھی کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو عموماً سورہ یاسین شریف اور عہد نامہ میت کی قبر کے اندر بھی تاک بنا کر دیوار میں رکھ دیا جاتا ہے, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال سنائیے.
تھا کہ طلاق ہوئی ہے, تین طلاقیں کہہ دی گئی ہیں, تو اس کے بعد کیا بچوں کی خاطر ایک چھت کے نیچے رہا جا سکتا ہے؟ کرائے کا مکان ہو اور بیوی کے بھی کوئی پیچھے نہ ہو, یعنی وہ کہیں جا نہ سکتی ہو, تو کیا دو بچوں کے لیے ایک چھت کے نیچے رہا جا سکتا ہے؟ بچہ دودھ بھی پیتا ہے.
دیکھیں, تین طلاقوں کے بعد شوہر اور بیوی جو پہلے شوہر اور بیوی تھے اب ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور اجنبیہ ہو گئے, اب ان کا آپس میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہے. اجنبی اور اجنبیہ کا ایک ساتھ رہنا یہ جائز نہیں ہے, تو اب جب یہ مکان کے اندر اکیلے رہیں گے اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے, اگرچہ ایک مکان کے چھت کے نیچے کسی بھی نیت سے رہیں اس کے رہنے کی اجازت نہیں ہے. عورت پر تو یہ لازم ہے کہ وہ عدت شوہر کے گھر میں پوری کرے,
ٹھیک,
جس میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی. اب علماء نے فرمایا کہ اگر گھر بڑا ہے سپریشن ہو سکتی ہے مکمل طور پر کمروں کی اور جو ہے وہ آنے جانے کے راستوں کی, تو ایسی سپریشن کر دی جائے کہ عورت ایک حصے میں رہے اور مرد, مثلا اب اوپر نیچے کے فلور ہیں تو عورت نیچے والے فلور میں رہ رہے اور اس کا راستہ الگ ہو, اور شوہر جو ہے وہ الگ فلور میں رہے اور اس کا راستہ الگ ہو, تو یوں تو ہو سکتا ہے. اور عدت کے اندر تو اسی گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے, لیکن پردے کے ساتھ, کہ شوہر سے پردہ ہی رہے گا. اور اگر کوئی ایسا جو ہے وہ جگہ ہے کہ چھوٹی جگہ ہے, تو اب شوہر جو ہے وہ چلا جائے کسی اور جگہ پر رہنے کے لیے, عورت کو عدت کے جو ہے وہ دن وہاں پر گزارنے کا کہا جائے گا کہ عدت کے ایام وہاں گزارے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر چلی جائے, اپنے میکے چلی جائے. یا پھر کسی ایسی عورت کو, بڑی عمر کی عورت کو جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے پر قادر ہو, انہیں جو ہے وہ ان کے درمیان رکھا جائے. اب تو معاملہ اور زیادہ خراب ہے کہ چونکہ پہلے میاں بیوی تھے, آپس کے اندر تعلقات تھے, تو اب شیطان ان کو اور زیادہ گناہ کی طرف جو ہے وہ مائل کر سکتا ہے. حالانکہ اب یہ راہ چلتے جو ہے وہ اجنبیوں کی طرح ہی ہیں, تو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ اولاد کے لیے یا جو ہے وہ لوگ اس وجہ سے کہ جناب ٹھیک ہے ہماری علیحدگی ہو گئی لیکن پبلک میں یہ بات سامنے نہ آئے, ہم ایک چھت کے نیچے رہتے رہیں گے, ایسا رہنا ہرگز جائز نہیں ہے, بالکل علیحدہ ہی ہونا ہوگا.
بچہ دودھ پیتا ہے چھوٹا, یہ جدا.
ہاں, تو بچے کے جو شرعی احکام ہیں, چونکہ بچے نے دودھ جو ہے وہ ماں کا پینا ہے, تو ماں اس کی پرورش کرے گی. جب تک ماں بچے کے کسی نامحرم سے شادی نہیں کرتی تو ماں کو حق پرورش حاصل ہے, ماں جو ہے وہ پرورش کرے گی. اب اگر مثال کے طور پہ عورت کے پیچھے میکا نہیں ہے یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں رہ سکے, تو شوہر اگر اسے جو ہے وہ کوئی گھر کرائے پر لے کر دے دیتا کہ بھائی تم اس میں جو ہے وہ رہو
عدت کے دوران,
تو اسی میں رہے گی جس میں شوہر کے ساتھ گزار رہی تھی. لیکن عدت کے بعد بھی یہ تو لازم ہے, جو عدت کے دن ہیں ان میں تو شوہر کے اوپر لازم ہوگا کہ اس کے لیے جو ہے وہ رہائش کا بندوبست کرے. اور عدت کے بعد بھی اگر شوہر یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کے اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھ بھال ہو, اور اس کے لیے ایک پورا الگ مکان لے کر انہیں دے دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ میرے بچوں کی یہاں پر پرورش کرو, اور خود وہاں جو ہے وہ نہیں رہتا, تو یہ درست ہے. لیکن خود ساتھ رہنا یوں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ہاں, کمبائنڈ فیملی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ عورت عدت جو ہے وہ گزار رہی ہے,
ٹھیک ہے,
اور مکمل پردے کا انتظام ہے اور دیگر افراد بھی جو ہے وہ موجود ہیں, تو عدت کی حد تک تو جو ہے وہ وہاں رہ سکتی ہے. اب عدت کے بعد جب رہنا ہے تو چونکہ جب کمبائنڈ فیملی ہوگی, کبھی کوئی نہیں ہوگا, کبھی کوئی ہوگا, علیحدگی بھی ہو سکتی ہے, تو ایسی صورت کے اندر عورت عدت کے بعد جو ہے وہ کوئی اور انتظام جو ہے وہ کرے, یا اگر شوہر نے کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اگر اس کو کوئی علیحدہ مکان دے دیتا ہے کہ جس کے اندر وہ رہائش اختیار کرے, تو یوں تو کر سکتے ہیں, لیکن ایک چھت کے نیچے اس طرح بغیر پردے کے, بغیر سیپریشن کے ان کا رہنا جائز نہیں.
جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.